منگل 7 اگست کے سیربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دنیا کو سخت انتباہ کہ ایران سے تجارت کرنے والے امریکہ سے تجارت نہیں کر پائیں گے، لیکن جواباً صدائے ایران آئی۔
عوام میں یہ جذبہ بہت پیدا ہو گیا ہے کہ اب ہمیں ٹکر لینی ہے اور ہمیں پریشانیاں اٹھانے کے لیے تیار ہونا ہے، لیکن ہم جھکیں گے نہیں۔
امریکہ بنام ایران کا مقدمہ، عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ تجارت کرنے والوں کو سخت انتباہ جاری کیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائی جانے والی تجارتی اور مالی پابندیوں پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ احوال ذیشان حیدر سے سنیے۔
امریکی صدر نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ جو بھی ایران کے ساتھ لین دین کرے گا امریکہ اس کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا۔ امریکہ کی جانب سے ایک بار پھر عائد کی جانے والی پابندیوں پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، جبکہ تیل کی برآمد سے متعلق پابندیوں پر نومبر سے اطلاق ہوگا۔ ادھر ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ ایرانی عوام کے خلاف نفسیاتی جنگ لڑ رہا ہے۔ ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے نئے ایٹمی مذاکرات کی بات کرنا اور ساتھ ہی دوبارہ پابندیاں عائد کرنا سمجھ سے بالا تر ہے۔
پاکستان کی سپریم کورٹ نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی بیرون ملک ملازمت کا معاملہ نئی آنے والی حکومت کو بھجوا دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھے اور عدالت کو اس بارے میں آگاہ کریں۔ خبر کی تفصیل ہارون رشید کی زبانی۔
ڈیفنس سیکرٹری نے عدالت کو بتایا کہ جنرل راحیل شریف کو بطور آرمی چیف مدت پوری کرنے کے بعد سعودی عرب میں اسلامی ممالک کی افواج کی سربراہی کے لیے جی ایچ کیو اور وزارت دفاع نے این او سی جاری کیا تھا۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ این او سی جاری کرنے کا اختیار صرف کابینہ کے پاس ہے، کوئی ایک وزارت یا اس کا ماتحت ادارہ این او سی جاری نہیں کر سکتا۔ واضح رہے کہ اس وقت کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمان کو بتایا تھا کہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو این او سی وزیر اعظم نواز شریف کی ہدایات پر جاری کیا گیا تھا۔
پاکستان کے الیکشن کمیشن نے 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں جیتنے والے قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کی کامیابی کے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں۔ ان انتخابات میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ان انتخابات میں قومی اسمبلی کے 5 حلقوں سے کامیابی حاصل کی تھی، تاہم ان میں سے 3 حلقوں سے ان کی کامیابی کا مشروط اعلان کیا گیا ہے، جبکہ 2 حلقوں سے ان کی کامیابی کا اعلان عدالتی احکامات کی وجہ سے نہیں کیا گیا۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوج کے مطابق بانڈی پورہ کے علاقے میں فوج اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپوں میں 4 انڈین فوجی اور 2 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ خبر کی تفصیل عبید ملک سے سنیے۔
انڈین فوج کے ترجمان راجیش کالیا نے سری نگر میں بی بی سی کو بتایا کہ شدت پسند مبینہ طور پر لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب سے گوریز سیکٹر میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا اور اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں انڈین فوج کا ایک میجر، 2 حوالدار اور 1 سپاہی ہلاک ہو گئے، جبکہ 2 عسکریت پسندوں کو بھی مار دیا گیا۔ اس کے علاوہ بانڈی پورہ پولیس کے ایس پی کے مطابق پیر کی شب گوریز کے علاقے میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا۔
افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری مذاکرات کا مقصد طالبان اور افغان حکومت کے درمیان امن مذاکرات کی راہ ہموار کرنا ہے۔ عبداللہ عبداللہ نے اس بات پر زور دیا کہ افغان حکومت طالبان امریکہ مذاکرات سے آگاہ تھی۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں حماس کے زیر استعمال عمارت پر بمباری کی گئی ہے، جس میں کم از کم حماس کے 2 رکن ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ کئی افراد زخمی ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے غزہ کی جانب سے فوج پر کیے جانے والے حملوں کے جواب میں حماس کو ہدف بنایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی بمباری سے ہلاک ہونے والے افراد کا تعلق حماس کے عسکری ونگ سے ہے۔ چین کے سینسر بورڈ نے ونی دپو پر بننے والی فلم کرسٹوفر رابن کی نمائش پر پابندی لگا دی ہے۔ ونی دپو کے کردار کو چین میں صدر شی جن پنگ سے تشبیہ دی جاتی رہی ہے۔ پہلی مرتبہ یہ ٹرینڈ سن 2013 میں چین کے صدر کے دورہ امریکہ کے موقع پر نظر آیا تھا۔ گزشتہ ماہ امریکی ٹیلی ویژن اسٹیشن ایچ بی او کی ویب سائٹ بھی میزبان جان اولیور کی جانب سے صدر جن پنگ کو پو سے تشبیہ دینے پر بلاک کر دی گئی تھی۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ زمین پر ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات میں انتہائی شدت آنے کے امکانات ہیں، جس کے باعث اگلی چند دہائیوں میں ہی دنیا کے کچھ علاقے رہنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ رپورٹ کی تفصیل سنیے حسن بلال سے۔
بین الاقوامی سائنسدانوں کی ایک ٹیم کے مطابق ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کے باعث سمندر کی سطح میں 60 میٹر تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں کی جانب سے ممکنہ شدید ماحول کو ہاٹ ہاؤس ارتھ کا نام دیا جا رہا ہے، جس میں عالمی حدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ممکن ہے کہ اگلے 30 سالوں میں ہی زمین شدید ترین ماحولیاتی تبدیلیوں کا شکار ہو جائے، اور اگر عالمی حدت میں مزید 2 درجے بھی اضافہ ہو جاتا ہے تو زمین کے کچھ علاقے رہنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے۔
انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے لومبوک میں امدادی کارکنوں نے اتوار کے روز آنے والے زلزلے میں منہدم ہونے والی مسجد کے ملبے سے ایک شخص کو زندہ نکال لیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ 3 مزید افراد کی لاشیں بھی نکالی گئی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کا بڑا موضوع امریکہ بنام ایران اور جواباً صدائے ایران۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جو کوئی ایران کے ساتھ کاروبار کرے وہ امریکہ کے ساتھ کاروبار نہیں کر پائے گا۔ ان کا یہ بیان ایران پر دوبارہ پابندیاں عائد کیے جانے کے بعد سامنے آیا۔ صدر ٹرمپ نے ٹویٹ میں کہا کہ یہ اب تک کی سب سے سخت پابندیاں ہیں جو صرف عالمی امن کی خاطر لگائی گئی ہیں۔ ادھر ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکہ پر الزام عائد کیا کہ وہ ایرانی عوام کے خلاف نفسیاتی جنگ لڑ رہا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی کی زبانی۔
ایرانی صدر حسن روحانی نے ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں کہا ہے کہ امریکہ کا نئے ایٹمی معاہدے کے لیے مذاکرات کی بات کرنا اور ساتھ ہی دوبارہ پابندیاں عائد کرنا سمجھ سے بالاتر ہے، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔
ابتداش این هست که نشون بده واقعا میخواد با مذاکره مسئله حل بشه۔
ٹرمپ اور ان کی حکومت وہ ہیں جنہوں نے مذاکرات کو مسترد کر دیا تھا اور سفارتکاری سے منہ موڑ لیا تھا۔ جو ٹرمپ کر رہے ہیں وہ ایرانی قوم اور ایران کے قومی مفادات کے خلاف ہے۔ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے اگر اس میں ایمانداری شامل ہو۔
ایرانی صدر نے اپنے ملک پر امریکی پابندیاں عائد کیے جانے کے معاملے پر یورپی ممالک کے موقف کی تائید کی اور ان پابندیوں کی مخالفت کرنے پر شکریہ ادا کیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ اب ان ممالک کو ایک قدم اور آگے بڑھ کر امریکہ کے موقف کا مقابلہ بھی کرنا چاہیے۔
از نظر سیاسی
میرے خیال میں یورپینز نے سیاسی تناظر میں اکثریت کے ساتھ ایک موقف اختیار کیا اور چند بیانات دیے، نئے قوانین متعارف کروائے اور امریکی پابندیوں کو ناقابل قبول قرار دیا۔ صرف وہ نہیں بلکہ دیگر ممالک نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن عملی طور پر ان کو ایک منصوبہ بنانا چاہیے کہ ان کو کس طرح ان پابندیوں کا ازالہ کرنا ہے۔
2015 میں ایران کے جوہری پروگرام پر کیے جانے والے عالمی معاہدے سے دستبرداری کے بعد ایران پر امریکی پابندیوں کے دوبارہ عائد کیے جانے کے بعد مختلف ممالک سے رد عمل سامنے آیا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فیڈریکا مغرینی کا کہنا ہے کہ یورپ کو موجودہ معاہدے کے اندر رہتے ہوئے ایران کے ساتھ تعلق قائم رکھنا ہوگا۔
I believe New Zealand and the European Union share the same approach when it comes to the need to preserve۔
مجھے یقین ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو برقرار رکھنے کے تناظر میں نیوزی لینڈ اور یورپی یونین امریکہ کی دستبرداری کے حق میں نہیں۔ ہم یورپی یونین کی سطح پر اور دنیا میں دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر سرمایہ کاری اور خاص طور پر تیل اور پیٹرو کیمیکل کی تجارت کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ بینکوں کے ذرائع اور مالیاتی چیلنجز کا بھی مل کر مقابلہ کریں گے۔
ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے امریکی پابندیوں کی حمایت کی ہے اور یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ بھی امریکہ کی تائید کرے۔
אני מברך את הנשיא טראמפ ואת הממשל האמריקני על ההחלטה החשובה להטיל סנקציות על איראן۔
میں ایران پر پابندیاں عائد کرنے پر صدر ٹرمپ اور امریکی انتظامیہ کی تعریف کرتا ہوں۔ یہ اسرائیل، امریکہ اور پوری دنیا کے لیے ایک اہم موقع ہے۔
اس عالمی بیان بازی کے دوران ایرانی عوام ایک کشمکش کا شکار ہیں۔ وہ موجودہ صورتحال کو اپنے لیے نقصان دہ تصور کر رہے ہیں۔
میں اپنی زندگی، مستقبل اور ملک کے بارے میں بہت فکر مند ہوں۔ میں ایک نوجوان لڑکی ہوں جو اپنی ملازمت کے بارے میں فکر مند ہے۔ یہاں روزگار کے کوئی موقع نہیں اور میں اپنی ملازمت کھونے سے ڈرتی ہوں۔
ہر چقدر تحریم بیشتر باشے، فشار اقتصادی بیشتر باشے، مسلماً
جتنی زیادہ پابندیاں عائد کی جائیں گی لوگوں کے لیے اتنی ہی صورتحال مشکل ہوتی جائے گی۔ یہاں کوئی بھی مطمئن نہیں ہے۔ ایران ایک ایسا ملک تھا جسے دوسرے ممالک ماضی میں سراہتے تھے، اب یہ دوسرے ممالک کی طرح ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اقتصادی صورتحال خوفناک ہوتی جا رہی ہے۔
مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ ملک کے رہنماؤں کو معاشرے کے غریب طبقے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ملازموں کا کوئی خیال نہیں اور نہ ہی کوئی نوکری کا موقع ہے۔
امریکی پابندیاں دو مرحلوں میں عائد کی جائیں گی۔ پہلے مرحلے کی پابندیاں عائد کی جا چکی ہیں۔ ان کے مطابق ایرانی حکومت امریکی بینک نوٹ یعنی ڈالر نہیں خرید سکتی اور نہ حاصل کر سکتی ہے۔ ایران کی سونے اور قیمتی جواہرات میں تجارت پر پابندی ہوگی۔ صنعتی پیداوار میں گریفائٹ، ایلومینیم، اسٹیل، کوئلہ اور سافٹ کا استعمال نہیں کر سکتی۔ ایرانی ریال میں لین دین کے معاملے پر پابندی ہوگی اور خود مختاری کے ساتھ قرض کی ادائیگی میں ایران کی سرگرمیوں پر بھی پابندی ہوگی اور ایران کے آٹو سیکٹر پر بھی پابندی ہوگی، جبکہ دوسرے مرحلے میں ایران کے تیل پر پابندیاں عائد کی جائیں گی۔
ایران کے اوپر امریکی پابندیاں، اس کے بارے میں یہ رپورٹ آپ کے لیے عبداللہ فاروقی نے تیار کی تھی، جو ہمارے نامہ نگاروں کے راستوں پر بلکہ اس کے خلاصے پر مبنی تھی۔ امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان برائے جنوبی ایشیا ہیلینا وائٹ سے میں نے ایران پر عائد پابندیوں کے بارے میں جاننا چاہا، بلکہ کہیے کہ خاص الخاص وجہ جاننی چاہیے کہ امریکہ کی جانب سے ان پابندیوں کے نفاذ کی اصل یا پردے کے پیچھے والی وجہ یا وجوہات ہیں کیا۔
کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جے سی پی او اے کے وقت سے دی ایرانین ڈکٹیٹرشپ نے سینکشن ویور کا فائدہ اٹھاتے تھے، اور اس پیسے کے ساتھ لوگوں کی ایرانین رجیم نے اپنے فائدہ کے لیے کام کرے۔ یہ جے سی پی او اے کے انڈر ایرانی لوگوں کی زندگی معیار بڑا نہیں ہو گیا، اور وہ دہشت گردی کی تنظیموں کی حمایت کر رہے تھے، اور وہ دہشت گردی کی دے ور گیونگ سینکچوری ٹو ریمننٹس آف القاعدہ، دے ور سپورٹنگ اگریشن ان دی مڈل ایسٹ۔
تو یہ جو پابندیاں لگائی ہیں امریکہ نے کہ نہ ایران ڈالر خرید سکتا ہے، نہ حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ کاروبار کر سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا کیا ہے،
سونا نہیں خرید سکتے ہیں اور بزنس ٹرانزیکشنز نہیں کر سکتے ہیں اس سینکشنز کے اندر۔ ان کی آٹو سیکٹر کے اندر کوئی پابندیاں بھی ہوگی، اور سٹیل، کول، سافٹ ویئر، گرافائٹ کے سیکٹرز میں وغیرہ ابھی شروع کر رہے ہیں۔
اچھا، یہ پہلا اسٹیج ہے، کیا اس کے علاوہ بھی پابندیاں آنے والی؟
جی تو نومبر 5 پر ہم ریزیوم کریں گے جو پابندیاں تیل اور انرجی سیکٹر میں۔
امریکی دفتر خارجہ کی ترجمان برائے جنوبی ایشیا، یہ تین لندن سے ہیلینا وائٹ، جن کی مادری زبان انگریزی ہے۔ خود ایران کا اپنے اوپر عائد پابندیوں پہ کیا موقف ہے، رد عمل کیا ہے، اور عوام نے اسے کس نظر سے دیکھا، اور ماحول کیا کہہ رہا ہے، جاننے کے لیے میں نے تہران میں صحافی اور تجزیہ کار زہرا زیدی سے رابطہ کیا۔
دیکھیے، پابندیوں کا اثر جو ہے وہ مطلب بہرحال مہنگائی کی شکل میں بھی ظاہر ہوا ہے، اور دوسری مشکلات بھی باہر کے سلسلے میں، نہیں باہر سے جو تعلقات ہیں اور جو تجارت ہے اس سلسلے میں اپنی جگہ پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن آج جیسے کوئی بم پھٹتا، کوئی یعنی کوئی ہنگامہ خیزی دکھائی دیتی، تو میں صبح ہی باہر گئی تھی، جیسے بہت تیز بارش کے بعد کئی ایک دو دن لوگ گھر سے نہ نکلے اور پھر بہت سکون سے باہر نکلتے ہوں، وہ والی کیفیت تھی۔ یعنی کہیں وہ پریشانی یا اب اس کے لوگوں کو عادت ہو گئی ہے، یا یوں کہیں کہ گورنمنٹ نے ادھر جو اس ہفتے میں کچھ اقدامات کیے ہیں اس سے لوگوں میں تھوڑا سا سکون پیدا ہوا ہے، اور آج سے اتفاق سے ڈالر کی قیمت گرنا شروع ہوئی ہے۔
اچھا،
تو اس لیے لوگ پھر اب وہ یعنی پابندی کی زیادہ باتیں ادھر ادھر کہیں دکھائی نہیں دیا۔
چلیں، میں نے مان لیا اس کو
کہ لوگ اس پر زیادہ ڈر رہے ہیں۔ کل رات کو صدر صاحب نے جو تقریر کی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے پڑوسی ملکوں سے اپنے جس طرح کے تعلقات وہ کیے ہیں اس سے ہم بہت پر امید ہیں، ہیں اور ہماری پوری کوشش رہے گی کہ امریکہ کا جو یہ دباؤ ہے اس یہ عوام پر اس کا اثر بہت کم ہو
چلے.
اور اسی وجہ سے وہاں کے اس کے مرکزی بینک کے جو چیف ہیں وہ بھی بدلے گئے ہیں اور نیا کچھ انہوں نے فورن ایکسچینج کا کوئی نیا پیکج بھی آ رہا ہے اور جو کسی حد تک سامنے آیا ہے بھی آنا باقی ہے. تو اس سے ظاہر ہے ان چیزوں سے مقابلہ تو بہرحال کرنا ہے اور کیا جائے گا. تو اس کے لیے گورنمنٹ اگر تیار نہیں ہوگی تو اپنی اور زیادہ بدنامی مول لے گی اور یوں ہی ان کی مطلب جو اس کا گراف ہے ان کی محبوبیت کا وہ گرا تھا ادھر بہت. اب دیکھیں وہ اپنی محبوبیت کے اس گراف کو کتنا سنبھالتے ہیں روحانی صاحب. یہ سب حکومت کی اپنی پالیسی.
چلیں یہ روحانی صاحب کے لیے محبوبیت کا گراف سنبھالنا ایک طرف, لیکن میں آپ سے ایک براہ راست سوال اور کرنا چاہ رہا ہوں زہرا زیدی صاحبہ. موجودہ صورتحال کا ایک پہلو اور بھی ہے. ایرانی صدر حسن روحانی عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری منصوبے پر معاہدہ کرنے والے بڑے رہنما تھے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ایک نفسیاتی جنگ لڑ رہا ہے اور ایرانی قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے. حسن روحانی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
آخر حسن روحانی صاحب جو ہیں انہوں نے اصل میں دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شروع میں حسن روحانی صاحب کا خیال یہ تھا کہ امریکہ سے اگر گفتگو کی جائے تو وہ مطلب کافی مثبت اس کے نتائج نکل سکتے ہیں, لیکن یہاں پر قوم میں اکثریت اور ہمارے دوسرے جو رہنما ہیں ان کا یہ بھی یہ کہنا تھا کہ امریکہ کبھی قابل اعتماد نہیں رہا ہے, اس لیے اس پر بھروسہ ایک منٹ بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ کب اپنے راستے کو بدل دے اور کب اپنی کہی ہوئی بات سے پلٹ جائے, اور وہی ثابت بھی ہوا. تو اس کی وجہ سے ملک میں مشکلات ہیں, مشکلات اور بھی ہوں گی, لیکن جو خاص بات یہ ہے کہ عوام میں یہ جذبہ بہت پیدا ہو گیا ہے کہ اب ہمیں ٹکر لینی ہے اور ہمیں پریشانیاں اٹھانے کے لیے تیار ہونا ہے, لیکن ہم جھکیں گے نہیں اور انشاءاللہ مستقبل جو ہے وہ ہمارا روشن رہے گا اور امریکہ کو اپنی بہت ساری چیزوں سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. یہ ایک عام فکر ہے. تو اس کی وجہ سے حکومت کو کافی کہنا چاہیے کہ سپورٹ حاصل ہے عوام کی.
امریکی پابندیاں اور ایران میں اس کا رد عمل, تہران سے یہ بتا رہی تھیں صحافی اور تجزیہ کار زہرا زیدی. ایران پر عائد پابندیوں سے امریکہ دراصل چاہتا کیا ہے, اس کا واقعتاً مطمئن نظر کیا ہے, جاننے کے لیے میں نے اقوام متحدہ کے محکمہ دفاع کے جز وقتی مشیر ڈاکٹر احسان احراری سے بات کی. پوچھا امریکہ کی پالیسی ایران دشمن نظریات پر مبنی ہے یا امریکہ واقعتاً جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا چاہتا ہے؟
دونوں.
کیسے
دونوں؟ اس طرح سے ایران دشمنی ہے, ایران دشمنی اس ملک میں بہت گہری ہے, ایران دشمنی اس ملک کے سیاستدانوں میں پھیلی ہوئی ہے. مگر جو ٹرمپ نے جو دیکھا, اوباما جکپا جس کو بولتے ہیں, ایران یو ایس ایران نیوکلیئر ڈیل, اس نے دیکھا تو اس نے غور کیا تو اس نے کہا کہ یہ تو بالکل کھوکھلی ڈیل ہے اور اس میں ایران کے اوپر کوئی اور دباؤ پڑ نہیں رہا ہے. ایران مسل بنا رہا ہے, ایران سیریا میں گڑبڑ کر رہا ہے, ایران سعودی کے ساتھ گڑبڑ کر رہا ہے. یہ تو ایران کو اس کے باوجود ایران کو جو معاوضہ مل رہا ہے, ایران بزنس کر رہا ہے امریکہ سے, ساری دنیا سے, تو انہوں نے کہا کہ اس کی ایسی ڈیل ہوگی جو صحیح معنوں میں کمپریہنسو ہو. یہ ٹرمپ کی پوزیشن ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ ٹرمپ نے کس طرح کھوکھلی نیگوشیشن کی ہے نارتھ کوریا سے ابھی حال میں, جس کا نتیجہ صرف صفر ہے, اس حساب سے ایران کو فائدہ ہے کہ امریکہ سے بات کرے, ٹرمپ سے بات کرے اور ٹرمپ سے نیگوشیٹ کرے. تو میں سمجھتا ہوں ایران نے بہت ہی چالاکی کا کام کیا ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا روحانی صاحب کی تقریر, انہوں نے کہا کہ ہم فوراً بات کریں گے, مگر آپ یہ بتائیے کہ آپ کمٹ کس طرح سے کریں گے اپنے آپ کو. اسی طرح سے کمٹ کریں گے جیسے آپ نے کلائمیٹ چینج سے کمٹ کیا تھا, آپ چلے گئے, اس کو ختم کر دیا, آپ نے ایران نیوکلیئر ڈیل ختم کر دیا. تو اگر اپنا کمٹمنٹ دیں آپ ہم کو تو ہم آپ سے نیگوشیٹ کریں گے. تو یہ بہت چالاکی کا سٹیپ لیا ہے روحانی نے.
اچھا, کئی ایک پہلوؤں پر میں آپ سے ڈاکٹر صاحب بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن جو آپ نے مجھے جتایا اس کے بعد تو قدرتی سے سوال میں کرنا چاہوں گا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان پابندیوں کے ذریعے حاصل کرنا کیا چاہ رہے ہیں, اور کہیں اس کا اصل ہدف اس برس کانگریس کے انتخابات تو نہیں
ہے؟ ایران کے انتخابات, دیکھیے ایران کے خلاف جو بھی کام امریکہ کرے وہ اس ملک میں بہت پاپولر ہوگا. وہ تو وہ ہے, وہ مانو اس کا مائنر رول ہے. صحیح معنوں میں ٹرمپ چاہتا ہے کہ ایران سیریا سے نکلے, صحیح معنوں میں ٹرمپ چاہتا ہے کہ ایران مسل پروڈکشن ختم کر دے. ایران جو ہے نیوکلیئر ڈیولپمنٹ کو ہمیشہ کے لیے شب بغیر کر دے اور خدا حافظ کر دے. تو سوال یہ بتاتا ہے کہ یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے, تو ایران کے ساتھ عالمی طاقتوں کے جوہری منصوبے پر پابندیوں والے معاہدے سے پہلے جس طرح کی ایران پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت پابندیاں عائد تھیں, کیا اب ویسی پابندیاں عائد ہو سکیں گی سر؟
بالکل نہیں ہو سکیں گی. بالکل بالکل صحیح, بہت اچھا بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بالکل نہیں ہو سکیں گی, اس لیے کہ EU, رشیا اور چائنا نے کہا کہ ہم اپنی کمٹمنٹ برقرار رکھیں گے اسے جکپو سے, یو ایس ایران نیوکلیئر ڈیل سے, اور ہم ایران کی مدد بھی کریں گے. مگر دیکھیے ایران دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے EU نے کہا, یہ تو ایک تو کہہ گیا کہ یورپین یونین کے ممبرز نے کہا کہ ہم مدد کریں گے, مگر فرینچ کی ٹوٹال جو آئل کمپنی ہے وہ بھاگ گئی ایران سے, جس سے ایران کو بہت سخت نقصان ہو رہا ہے. وہ تو ایران کے لیے اچھا یہ ہوا کہ چائنا فوراً آ گیا, کہ ہم تمہارا تیل خریدیں گے. تو مگر صحیح معنوں میں ایران ڈھونڈ رہا ہے امریکن ٹیکنالوجی, ویسٹرن ٹیکنالوجی کی ایران کو بہت سخت ضرورت ہے. ایران کی اکانومی بہت برے حال میں ہے اور ایران کی جو ینگ جنریشن بہت ناراض ہے رجیم سے, حکومت سے اپنی, اور وہ گڑبڑ کر رہے ہیں. بیشتر اس لیے وہ گڑبڑ میجر سول وار میں بدل جائے. ایران نے بہت بہت اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نیگوشیٹ کریں گے آپ سے.
اچھا, ذرا ایک اور پہلو پہ غور فرمائیں ڈاکٹر احسان اڈاری. یورپی یونین بظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ امریکی پابندیوں کی مخالفت کرتا ہے, لیکن عملاً شاید وہ کچھ نہ کر پائے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ایران کے بارے میں امریکہ بیڈ کاپ اور یورپین یونین گڈ کاپ کا کردار ادا کر رہے ہیں, جبکہ مقصد دونوں کا ایک ہی ہے؟
یہ ہو سکتا ہے, مگر میں سمجھتا ہوں یورپین یونین صحیح معنوں میں سنجیدہ ہے, مگر ان کی اکنامک پاور امریکہ کی اکنامک پاور کے برخلاف کچھ نہیں ہے اور مقابلے میں کچھ نہیں ہے. یورپین یونین کے خود اکنامک پرابلمس ہیں, یورپین یونین میں خود یونٹ نہیں ہے, یورپین یونین میں جو ہے ان کا کوئی کرنسی ایکسچینج کوئی اسٹینڈرڈ معاہدہ نہیں ہے. تو ایران کو معلوم ہے کہ یورپین یونین کتنی ہی بات کرے, صحیح معنی میں وہ ایران کی سپورٹ اس طرح سے نہیں کر سکتی جس طرح سے امریکہ کرے گا.
یہ تھے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے جز وقتی مشیر ڈاکٹر احسان احراری. ایران پر امریکی پابندیوں کا پہلا مرحلہ شروع ہو گیا اور اس کے اثرات انڈیا پر بھی مرتب ہوں گے, کیونکہ عراق اور سعودی عرب کے بعد انڈیا کو تیل فروخت کرنے والا تیسرا سب سے بڑا ملک ایران ہے. گزشتہ ہفتے یہ اطلاع تھی کہ انڈیا کی سرکاری تیل کمپنیوں نے جولائی میں ایران سے بہت زیادہ تیل خرید لیا ہے, لیکن یہ صورتحال جلد ہی بدل جائے گی. دلی سے سہیل حلیم.
انڈیا کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے, نہ وہ امریکہ کو ناراض کر سکتا ہے اور نہ ایران سے اپنے پرانے دوستانہ تعلقات میں کشیدگی پیدا کرنا چاہتا ہے. صرف تیل کی وجہ سے ہی نہیں, ایران انڈیا کے لیے افغانستان تک رسائی حاصل کرنے کا بھی ایک متبادل راستہ ہے, اور اسی وجہ سے وہ وہاں چابہار بندرگاہ کی تعمیر میں تعاون کر رہا ہے. انڈیا نے افغانستان تک گندم پہنچانے کے لیے چابہار بندرگاہ کا ہی استعمال کیا تھا. صحافی اور تجزیہ کار ششیر سنہا کا کہنا ہے کہ انڈیا نے ایران پر امریکی پابندیوں کے اثرات کے تدارک کے لیے کچھ انتظامات کر رکھے تھے, لیکن اصل مسئلہ نومبر سے شروع ہوگا جب پابندیوں کا دوسرا مرحلہ عمل میں آئے گا.
اب یہاں تک تو استھتی ٹھیک ہے, لیکن نومبر سے ہم ایران سے تیل نہیں لے سکیں گے, کیونکہ وہاں سے جو تیل لانا ہے وہ جو ٹینکرز ہیں, امریکی ٹینکرز ہیں, وہ نہیں لا سکتے ہیں. دوسرا, ری انشورنس کی فیسلٹی ہوتی ہے جو کہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں سب سے امپورٹنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہ امریکی کمپنی مہیا کراتی ہے. تو ہماری سمسیا یہاں پر یہ ہو جائے گی کہ ہمارا ایک سورس جو ہے وہ بند ہو جائے گا. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ دوسرا جو آلٹرنیٹیو ہے وہ ہے وینیزویلا. خبر یہ بھی ہے کہ وینیزویلا کے خلاف بھی جو ہے وہ پابندی لگائی جا سکتی ہے. اگر ایسا ہوا تو ہمارے لیے کچے تیل کی سپلائی جو ہے اس کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے, پھر ہمیں کچھ اور آلٹرنیٹیو سورسز سے طرف دیکھنا پڑے گا. تو فی الحال تھوڑے سمے کے لیے تو آپ کو پریشانی نہیں ہونے والی ہے, لیکن اگر یہ استھتی بنی رہی تو نومبر کے بعد ہمارے لیے چنتا ضرور بڑھے گی.
انڈیا میں زیادہ تر نجی کمپنیوں نے ایران سے تیل کی درآمد کم کر دی ہے, اور سرکاری کمپنیاں جلد سے جلد اپنے پرانے معاہدے پورے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اسی لیے جون اور جولائی کے دوران ایران سے بڑی مقدار میں خام تیل انڈیا لایا گیا. انڈیا میں کچھ لوگوں کو امید ہے کہ امریکہ پابندیوں کے نفاذ میں انڈیا کے ساتھ کچھ رعایت کر سکتا ہے.
ایک راستہ ہے अगर हमें अमेरिका इस बात की रियायत दे देता है कि हम ईरान से कच्चा तेल ले सकते हैं और उसके लिए यूरो या दूसरे जो करेंसीज हैं उनमें हम पेमेंट कर सकें, तो वो शायद हमारे लिए शायद एक रास्ता आसान बना देगा। लेकिन अभी तक जो अमेरिका का रुख है वो बिल्कुल नरम होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और ऐसे में हम ये उम्मीद करें कि वो नवंबर से हमें तमाम पाबंदियों के बावजूद ईरान से तेल लाने की इजाज़त देगा, वो भी अपने टैंकरों के जरिए या किसी और दूसरे टैंकरों के जरिए, इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है।
एक अहम सवाल ये भी है कि क्या इंडिया के लिए अमेरिका की आयात करदा इन पाबंदियों पर अमल करना जरूरी है? तज्जिया निगार, अमर आगा।
भारत जो है वो केवल यूएन सैंक्शंस के ऊपर यकीन रखता है और उसी को इम्प्लीमेंट करता है। भारत इंडिविजुअल कंट्रीज जैसे अमेरिका या कोई ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सैंक्शन लगाती तो उसको नहीं मानता। परंतु सवाल इस बात का ये होता है कि अमेरिकन के जो सेकेंडरी सैंक्शंस हैं वो सीधे इफेक्ट करते हैं कि अगर कोई भी कंपनीज जो अमेरिका से अगर तेल लेगी या डील करेगी तो अमेरिका तुरंत उसके ऊपर सैंक्शंस लगा देगा, वो कंपनी फिर अमेरिका के साथ डील नहीं कर सकती।
तेल का इंतजाम तो बड़ी हद तक मुतबादल मंडियों से हो सकता है, लेकिन ईरान से इंडिया के बाहमी रिश्ते किस तरह मुतासर होंगे? क्या ये पुरानी दोस्ती नई अमरीकी पाबंदियों की नज़र हो जाएगी? इस सवाल का जवाब नवंबर के बाद ही मिलेगा। सुहेल हलीम, बीबीसी दिल्ली।
हमारे नामानिगार करिया करिया गाँव गाँव
के रिश्तेदारों ने रईमयार खान में लाशों के हमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
जितना कि वो पहले था। शुमाइला जाफरी, बीबीसी नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, बीबीसी पिशावर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
और अब खेलों का अहवाल अब्दुलरशीद शकूर की ज़बानी।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड रिचर्डसन का कहना है कि बॉल टैंपरिंग और फील्ड में नामुनासिब जबान का इस्तेमाल क्रिकेट के लिए खतरा हैं। क्रिकेटर्स के नामुनासिब रवैये को रोकने की जरूरत है। रिचर्डसन ने लॉर्ड्स में एमसीसी के सालाना लेक्चर में कहा कि जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की हालिया सीरीज में पेश आने वाले वाकयात पर दुनिया भर का जो रद्दअमल सामने आया वो आंखें खोलने के लिए काफी है। रिचर्डसन ने खिलाड़ियों और कोचेस पर जोर दिया कि वो अपने रवैये में बेहतरी लाएं। उन्होंने कहा कि धोखादही का मतलब धोखादही है। इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स के खिलाफ मारपीट के मुकदमे की समाअत ब्रिस्टल की अदालत में शुरू हो गई है और अदालत को बताया गया है कि बेन स्टोक्स ने मारपीट से पहले दो अफराद का मजाक भी उड़ाया था। मारपीट का ये वाकया गुज़िश्ता साल सितंबर में ब्रिस्टल के नाइट क्लब के बाहर पेश आया था। इस मुकदमे की वजह से बेन स्टोक्स को भारत के खिलाफ लॉर्ड्स के दूसरे टेस्ट मैच में शामिल नहीं किया गया है जो जुमेरात से शुरू होने वाला है। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेट टीम के कप्तान डुप्लेसी कंधे की तकलीफ की वजह से श्रीलंका के खिलाफ आखिरी दो वनडे और एक टी20 इंटरनेशनल से बाहर हो गए हैं। मिस्र के गोलकीपर एसाम अलहदारी ने बैन अल-अक़वामी फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। 45 साल एसाम ने रूस में होने वाले वर्ल्ड कप में मिस्र की नुमाइंदगी की थी। वो वर्ल्ड कप के सबसे उम्र रसीदा फुटबॉलर भी हैं। कनाडा के मेलोस रॉनिच ने टोरंटो में होने वाले रॉजर्स कप के पहले राउंड में बेल्जियम के डेविड गॉफिन को 6-3 और 6-4 से हरा दिया। अर्जेंटाइन के डियागो श्वार्ट्समैन ने बर्तानिया के काइल एडमंड को 6-1 और 6-2 से शिकस्त दी। खवातीन के मुकाबलों में वीनस विलियम्स, कैरोलिना प्लिस्कोवा और यूलिया गर्गिस ने पहले राउंड के मैचेस जीत लिए। इंग्लिश काउंटी लंकाशायर ने अफगानिस्तान के 19 साल लेफ्ट आर्म स्पिनर जाहिर खान से मुआहदा किया है। जाहिर खान ने अफगानिस्तान की तरफ से 8 टी20 मैचेस खेले हैं जिनमें वो 15 विकेट हासिल कर चुके हैं।
खेलों का अहवाल अब्दुलरशीद शकूर की ज़बानी। दुनिया अपने नुक्ते जोश पर पहुंचने वाली है। एक नई थ्योरी सामने आई है जो बता रही है कि ये हॉट हाउस अर्थ है, खोल रही है, सब कुछ तोड़ ताड़ करके खाना ख़राब करने वाली है। इसका अहवाल ज़रा देर बाद सैरबीन का निसफ आया। इस मौके पर ख़ास ख़ास ख़बरों का खुलासा आता है। आज ख़बरों की जिम्मेदारी नादिया सुलेमान की है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ تجارت کرنے والوں کو سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی ایران کے ساتھ لین دین کرے گا امریکہ اس کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا۔ امریکی صدر کے ایران پر پابندی لگانے کے فیصلے پر عالمی سطح پر تنقید جاری ہے۔ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی بیرون ملک ملازمت کے معاملے پر ڈیفنس سیکرٹری نے بتایا کہ سعودی عرب میں اسلامی ملکوں کی افواج کی سربراہی کے لیے جی ایچ کیو اور وزارت دفاع نے این او سی جاری کیا تھا۔ انڈونیشیا کے سیاحتی جزیرے لومبوک میں امدادی کارکنوں نے زلزلے میں منہدم ہونے والی مسجد کے ملبے سے ایک شخص کو زندہ نکال لیا ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں فوج کے مطابق بانڈی پورہ کے علاقے میں فوج اور شدت پسندوں کے درمیان جھڑپوں میں 4 انڈین فوجی اور 2 شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اور اب دنیا نقطۂ جوش پر، یہ کہیے کہ کھولنے کے مقام پر۔ موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں ایک نئی تحقیق کہتی ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج پر کنٹرول کے باوجود زمین شدید ترین اثرات سے دوچار ہو سکتی ہے۔ سائنسداں کہتے ہیں کہ ہاٹ ہاؤس ارتھ کے اس خطرے کے تحت زمین کے کئی خطوں میں درجہ حرارت نقطۂ جوش تک پہنچ جائے گا اور وہاں رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ ہاٹ ہاؤس ارتھ کیا ہے، اس کے تحت عالم کا عالم کیا ہوگا؟ تفصیل نازش ظفر کی زبانی۔
سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ دنیا موسمیاتی تبدیلی کی اس حد کو عبور کرنے کے خطرے سے دوچار ہے جس کے بعد شدید نوعیت کے اثرات مرتب ہونے لگیں گے۔ ممکن ہے کہ بعض خطوں میں درجہ حرارت نقطۂ کھولاؤ کو پہنچ جائے اور وہاں رہنا ناممکن ہو جائے، یا سمندر کی سطح 60 میٹر تک بلند ہو جائے۔ زمین کی اس حالت کو ہاٹ ہاؤس ارتھ کا نام دیا گیا ہے، اور محققین کا کہنا ہے کہ ہاٹ ہاؤس ارتھ کا خطرہ دنیا بھر میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کو کنٹرول کرنے کے باوجود درپیش ہے۔ کرہ ہوائی کے حوالے سے ماہر طبیعیات پروفیسر جوانا ہے کا کہنا ہے کہ ممکن ہے کہ کئی دہائیوں تک یہ اثرات نمایاں نہ ہوں، لیکن جب ایسا ہوا اس کا اثر ڈومینوز ایفیکٹ جیسا ہوگا، یعنی یکے بعد دیگرے یہ ایک سے دوسرے خطے تک پھیلتا چلا جائے گا۔
If you take it at its most extreme, there are certain sort of tipping points that might happen. One that could happen, for example, is if the ice caps melt.
اگر آپ اس کو اس کی تمام تر شدت میں دیکھیں تو یہ بہت خوفناک ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کی اس حد کو پار کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے کہ چوٹیوں پر برف پگھلے اور ان کا پانی سمندروں میں شامل ہو۔ اب یہ پانی سمندروں کے پانی سے کم گاڑھا ہوتا ہے، تو یہ اس کے مد و جزر بدل سکتا ہے، جس کے تمام گلوب پر اثرات۔
اگر ممالک کاربن ڈائی آکسائڈ کے حوالے سے اپنے اہداف پورے کر بھی لیں تو بھی ہم بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے حوالے سے اس مقام تک پہنچیں گے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو سکے گی۔ تحقیق کے مطابق یہ مقام تب آئے گا جب عالمی سطح پر درجہ حرارت میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ ہو جائے گا۔ کلائمیٹ یا آب و ہوا کے حوالے سے محققین کی ایک ٹیم پروسیڈنگز آف دی نیشنل اکیڈمی آف سائنسز نامی جریدے میں کہتی ہے کہ آنے والی چند دہائیوں میں روئے زمین کی ایسی قدرتی قوتیں جو اس وقت ہماری حفاظت کرتی ہیں، وہی ہماری دشمن بن جائیں گی۔ وہ کیسے؟ موسمیاتی تبدیلی کے ماہر پروفیسر مارٹن سیگٹ یوں سمجھاتے ہیں۔
If we increase the level of carbon dioxide in the atmosphere too much, then the oceans might not be able to take it up so much. If we reduce the ice content on the planet, it becomes less reflective. And so
اگر فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھاتے چلے جائیں تو ایک مقام آئے گا جب سمندر مزید کاربن نہیں لے پائیں گے۔ اگر زمین پر برف نہ رہی تو زمین کا ٹھنڈا کرنے کا نظام اتنا مؤثر نہیں رہے گا، اور یہ بدلے میں زمین کو گرم کرنے لگے گا۔ یعنی ایک حد کے بعد زمین کا خود کو ٹھنڈا رکھنے کا نظام ہی اسے گرم کرنے لگے گا۔
یہ تھریشولڈ یا حد آخر کس مقام پر آئے گی؟ تحقیق کا کہنا ہے کہ زمین کے مجموعی درجہ حرارت میں 2 سینٹی گریڈ تک کا اضافہ ہی وہ ٹپنگ پوائنٹ ہوگا۔ ماہر موسمیات پروفیسر جان راکسٹروم کہتے ہیں کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس کے مطابق اندازہ لگائیں تو یہ اضافہ کم و بیش 30 سال میں ہی ہونے والا ہے۔
2 degrees Celsius is definitely still something that we can adapt to. The point is that if this is a threshold,
2 ڈگری کے درجہ حرارت تک ہم اس سے نمٹ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ حد پار ہو جائے گی جہاں حیاتی کرہ خود کو ٹھنڈا رکھنے کے بجائے خود کو گرم کرنے لگے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ایسا بٹن آن کر دیا جائے جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ اس کے بعد درجہ حرارت بڑھے گا تو ہم اس سے نمٹ نہیں سکیں گے۔
سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہاٹ ہاؤس کے یہ شدید ترین اثرات 2 صدیوں میں نظر آئیں، لیکن اس مقام سے واپسی ناممکن ہوگی۔
نازش ظفر کی تیار کردہ اس رپورٹ کے بعد میں نے زوفین ابراہیم سے بات کی جو دا تھرڈ پول پاکستان کی ایڈیٹر ہیں اور یہ ویب پورٹل پانی کے بحران، توانائی اور موسمیاتی تبدیلی پر سرگرم ہے۔ زوفین ابراہیم سے میں نے پوچھا کیا آپ ہاٹ ہاؤس ارتھ کو جانتی ہیں؟
میرے لیے بھی یہ بالکل ایک نئی ٹرمینالوجی ہے، یہ ہاٹ ہاؤس ارتھ جو ہے میں نے ابھی سنی ہے، لیکن میں اس کو آئی ناٹ ٹو سرپرائزڈ، بیکاز اس لیے کہ جو ہم جس اس پہ ہیں ابھی، اس کو اینتھروپوسین کہتے ہیں، جس سینچری میں ہم ہیں، اور اس میں ہیومن ایکٹیویٹی، جس طرح سے ہم ہیومن ایکٹیویٹی ہر روز آپ دیکھیں ہم جس طرح کرتے ہیں، تو یو نو یہ ہی ہونا تھا۔ سو اٹ از ناٹ لائک کہ یہ بہت کوئی سرپرائزنگ بات ہے، اور یہ کافی الارمنگ، یہ الارمز جو تھے یہ کافی بہت سالوں سے سائنٹسٹ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ کچھ ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ٹرمینالوجیز نہیں پتا تھی، بٹ ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں، جیسے ہم ہر چیز سے یوز ٹو ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کلائمیٹ چینج کا کہاں سنا تھا ورڈ کبھی جب ہم بچپن میں تھے؟ ہم نے سونامی بھی، ہمارے یہاں نہیں آتی تو ہم نے اتنا سنا نہیں تھا۔ ہم نے ہیٹ ویو نہیں، ویری ریسنٹلی ہمیں پتا تھا لو کیا ہوتی ہے، لیکن ہمیں ہیٹ ویوس کا نہیں پتا تھا، یا اس کی ہمیں یو نو اس کی جو تباہی جو ہوتی ہے ہمیں اس حد تک اس کا پتا نہیں تھا ٹل اٹ کیم اپون اس۔
تھرڈ پول پاکستان کی ایڈیٹر یہ تھیں زوفین ابراہیم۔ اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کے ڈپٹی ایگزیکٹو سیکرٹری اویس سرمت سے بھی میں نے اسی موضوع پر بات کی، اور سب سے پہلے یہ جاننا چاہا کہ ہاٹ ہاؤس کا تعارف ہم کرائیں گے کیسے، یہ ہے کیا؟
یہ بہت ہی خطرناک حالات ہو رہے ہیں ساری دنیا میں، جو کہ سب جگہ محسوس کر رہے ہیں، جو موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے الگ الگ جگہوں پر، جو جس سے بربادی ہو رہی ہے، کئی بارش، طوفان اور ریگستانی حالات جو ہو رہے ہیں، اس کا منظر ہے یہ، اور اس کا جو اثر انسانیت اور انسانوں پر ہو رہا ہے کئی ممالک میں، خاص طور پہ غریبی ممالک میں، اس کا اثر یہ کہتے ہیں کہ جو ہاٹ ہاؤس امپیکٹ ہو رہا ہے دنیا میں۔
تو کیا صورت کیا دیکھتے ہیں آئندہ چند سالوں میں یا ایک آدھ عشرے میں، کرہ ارض کی، دنیا کی کیا صورت ہوگی، تباہی کس قسم کی ہوگی، اور کیا انسانوں کا کیا حشر ہوگا؟
اس جب یہاں پر ہم جس جگہ پر ہم ہوتے ہیں یونائٹیڈ نیشنز میں، اور ہم جو حالات دیکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ان کو سنبھالنے کی، اس سے لگتا ہے کہ آگے چل کر کافی پریشانی اور بربادی ہو سکتی ہے اگر ہم اب ایکشن نہ لیں۔ اور جو ایکشن کی جو بات کرتے ہیں اس میں، پھر ہم پیرس اگریمنٹ کی بات کرتے ہیں، جس نے ہمارے آرگنائزیشن میں 3 سال پہلے سارے ممالک نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، اس میں سارے سولوشنز ہیں پیرس اگریمنٹ میں، جس کے امپلیمنٹ کرنے کے ساتھ پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اس تبدیلی کو بدل سکتے ہیں، روک سکتے ہیں اور ریورس بھی کر سکتے ہیں، اگر ہم اس کو اگر ٹائملی طریقے سے امپلیمنٹ کریں۔
تو کیا میں یہ سمجھوں اویس سرمد صاحب کہ اگر CO2 کاربن ڈائی آکسائڈ میں بھی کمی کر دی جاتی ہے تو اس کے باوجود ہاٹ ہاؤس کی یہ تھیوری جو ہے وہ واقعتاً ہوگی؟
کمی سے ہاٹ ہاؤس کی تھیوری بالکل ریورس تو نہیں ہوگی، مگر کسی حد تک، کافی حد تک کم ہو سکتی ہے، اور اس سے بربادی بھی، پھر جو تکلیفات ہو سکتے ہیں جو سائنٹسٹ اب پریڈکٹ کر چکے ہیں، اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو فی الوقت پیٹرول، گیس اور کوئلے کی جو مائننگ ہو رہی ہے، اور جو جنگلات ہیں اور کھیتی باڑی کا جو طریقہ ہوتا ہے، وہ اگر اب ہم نہیں بدل سکتے ہیں، نہیں بدلیں گے تو اس کی جو ٹریجیکٹری ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔
ٹھیک ہے، تو ممالک اور ان کی حکومتیں اور عوام کو اس وقت کیا خیال ہے آپ کا، کیا کرنا چاہیے کہ ہاٹ ہاؤس ہونے نہ پائے یا اس قسم کی کیفیت پیدا ہی نہ ہو؟
یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم سب کو ایک اویئرنیس اور اس چیز کی معلومات بڑھانی چاہیے، خاص طور پر بچوں پر اور ینگر جنریشن، کہ ان کو اس چیز کی تعلیم ہو اور ان کو اس ذمہ داری کا پتہ چلے کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے، کیا بربادی ہو سکتی ہے، تاکہ وہ لوگ اس کی ذمہ داری سونپ لیں اور بڑوں کو پھر ان ووٹنگ کے ڈیموکریٹک سسٹم سے پھر بتائیں کہ یہ چینج ہونا چاہیے. تو اس طرح کا چینج یونائیٹڈ نیشنز ہم لوگ پھر اس کو آگے بڑھاتے ہیں اور گورنمنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں، تو ہمارا یہ کام ہوتا ہے. تو میں تو کافی آپٹیمسٹ ہوں اس طریقے سے، تاکہ یہ ہمارا جو کام ہے وہ ہم کرتے جا رہے ہیں. تو اس میں کافی ترقی ہوئی ہے مگر اور ہونی چاہیے.
تو یونائیٹڈ نیشن اس سلسلے میں کیا کیا مدد کر سکتی ہے، کون سے اقدامات؟
یونائیٹڈ نیشن میں نے کہا کہ جو ہمارا جو پہلا، ہمارے آرگنائزیشن کا جو پہلا ایک مقصد ہے وہ کہ پیرس اگریمنٹ کا امپلیمنٹیشن ہو. تو ہر سال ہماری ہم سارے گورنمنٹس کو تقریباً 30-40 ہزار پارٹیسپینٹس کو لاتے ہیں ایک جگہ پر، اور اس پیرس اگریمنٹ کی امپلیمنٹیشن کی پھر نیگوسیشنز ہوتی ہیں اور کانکریٹ ایکشنز پھر وہ طے ہوتے ہیں اس نیگوسیشنز میں، اور اس کی پھر امپلیمنٹیشن ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو ہمارا یہ کام ہے.
تو ابھی فی الوقت قیامت صغرا یا جو یوم حشر ہے، یعنی جس دن سب کچھ نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا، وہ نوبت تو ابھی نہیں آ رہی نا.
وہ ابھی تو نہیں، امیڈیٹلی تو ایسا نہیں، ایسی گنجائش تو نہیں ہے، مگر اس کا یہ ہے کہ اس کے وارننگ سائنز ہیں آگے. تو اب ہم کو اس کا ایکشن اب لینا چاہیے، تو تاکہ ہم اس وارننگ سائنز تک نہ پہنچیں.
بون جرمنی سے یہ تھے اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن آف کلائمیٹ چینج کے ڈپٹی ایگزیکٹو سیکرٹری مسٹر اویس سرمن. حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان میں صحافتی اداروں کو ناظرین کو کیا دکھانا ہے، کیا نہیں دکھانا، اخبارات میں کیا شائع کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ لہر پابندی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. صحافی کہتے ہیں کہ انتخابات سے پہلے شروع ہونے والی سینسرشپ اب خود ساختہ سینسرشپ میں تبدیل ہو گئی ہے، اور اس کا سلسلہ سیاسی شخصیات کے انٹرویوز تک جا پہنچا ہے. اینکرز صاحبان نجی محفلوں میں شکایت کرتے ہیں کہ انہیں بات کرنے سے روکا جاتا ہے. ٹی وی چینلز اور اخبارات پر پابندیوں کی یہ لہر ہے کیا؟ اسلام آباد سے فرد جاوید کی رپورٹ، جس کا آغاز سوتی جھلک سے ہو رہا ہے.
دلی نظر آ رہی ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی شخصیت اور طرز گفتگو میں.
یہ ان انٹرویوز میں سے ایک ہے جو ایک نجی نیوز چینل کی طرف سے کوئی وجہ بتائے بغیر نشر نہیں کیے گئے. اس انٹرویو میں متحدہ مجلس عمل کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بات کر رہے ہیں.
اس مرتبہ متحدہ مجلس عمل نہ متحدہ تھی نہ اس میں عمل تھا، اس لیے مار پڑی.
خیر آپ بہادر آدمی ہیں، تبصرہ اچھا کر لیتے ہیں.
سوشل میڈیا پر سلیم صافی اور طلعت حسین سمیت متعدد سینئر معروف اینکرز اور کالم نگار سینسرشپ کی شکایت کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پابندیوں کا سلسلہ اب بڑھ گیا ہے. بی بی سی نے ایسے بعض اینکرز سے اس معاملے پر بات کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا. پاکستان میں میڈیا پر پابندی کے یہ واقعات 25 جولائی کے عام انتخابات کے بعد کے نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی میڈیا کو سینسرشپ کا سامنا رہا ہے. انتخابات سے پہلے یہ تاثر عام رہا کہ ٹی وی چینلز، اخبارات اور سوشل میڈیا کی غیر اعلانیہ سینسرشپ کی جا رہی ہے. بعض معروف صحافیوں، سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں نے اس سینسرشپ کا الزام اسٹیبلشمنٹ پر لگایا، لیکن اسٹیبلشمنٹ اس الزام کو مسترد کرتی ہے. کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے سرکردہ انگریزی اخبار اور چینل ڈان کو بھی ایسے ہی مسائل کا سامنا رہا. ڈان گروپ نے اخبار کی ترسیل میں خلل اور نیوز چینل کو کیبل آپریٹرز کی جانب سے اپنی جگہ سے ہٹانے کی شکایت کی تھی. اس گروپ کے سربراہ حمید ہارون نے چند روز پہلے بی بی سی سے بات کی اور کہا کہ یہ پابندیاں کسی ادارے کی جانب سے ہوں یا شخصیات کی جانب سے، اس معاملے پر بات چیت ہونی چاہیے.
جو آج کل ہو رہی ہے اسے سیلف سینسرشپ کہا جاتا ہے. اس کے کئی مینیفیسٹیشنز ہیں. پہلے تو جرنلسٹ کو کڈنیپ کرنا، ان کو تھریٹن کرنا، ان کو ہیرس کرنا، یہ اس کا ایک بالکل مضبوط حصہ ہے. ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ دا نیوز کے کافی کالمنسٹ ہیں، بابر ستار جو اسلام آباد میں ہیں، اور بھی ان کے کالمنسٹ ہیں، 2-3 کالمنسٹ ہیں جنہوں نے اپنی ویکلی کالم سوشل میڈیا پر ڈالنا شروع کر لیا ہے. تو یہ بھی ایک اسی سینسرشپ کی مینیفیسٹیشن ہے. تیسری وہ سینسرشپ، سیلف سینسرشپ وہ ہے جو کہ اخبار کے ایڈیٹرز اور ڈیسکس پرسیو کرتے ہیں.
مبصرین کہتے ہیں کہ صحافیوں کو حقائق بیان کرنے پر ہراساں کرنے یا ان پر الزام لگانے سے کبھی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ صحافتی آزادی کے لیے کام کرنے والی تنظیم میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق اس سال اپریل سے لے کر جون تک سیلف سینسرشپ اور تشدد کے 28 واقعات ریکارڈ کیے گئے، ان میں سینسرشپ کے واقعات کی تعداد 5 رہی۔ فرحت جاوید، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس، کیمرا، ایکشن۔
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔ کہ میں ہوں ہیرو
تیرا۔ باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کمبخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں، پاروں کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صوبائی حکومت کا ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کے ایک کیس میں آج پشاور میں قومی احتساب بیورو نیب خیبر پختونخوا کے دفتر میں پیش ہوئے، جہاں وہ 1 گھنٹہ اور 10 منٹ تک موجود رہے۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی۔
نیب کی ٹیم نے عمران خان سے 30 سے 40 منٹ تک کانفرنس روم میں سوالات کیے اور انہیں ایک سوال نامہ بھی دیا گیا، جس کا جواب 15 روز میں دینا لازمی ہے۔ نیب ہیڈ کوارٹر آمد کے موقع پر سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک اور اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی اسد کیسر بھی عمران خان کے ہمراہ تھے۔ واضح رہے کہ نیب خیبر پختونخوا نے 3 اگست کو عمران خان کو صوبائی حکومت کا سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کے الزام میں طلب کیا تھا۔ اس کیس کے سلسلے میں سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک اور ایویشن حکام سے بیانات پہلے ہی قلم بند کیے جا چکے ہیں۔ یاد رہے کہ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائر جاوید اقبال نے 2 فروری کو عمران خان کی جانب سے سرکاری ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کا نوٹس لیا تھا۔ نیب کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا تھا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے سرکاری ہیلی کاپٹر MI-17 پر 22 گھنٹے اور ایکیوریل ہیلی کاپٹر پر 52 گھنٹے پرواز کی اور اوسطاً 28,000 روپے فی گھنٹہ کے حساب سے 74 گھنٹوں کے 21,07,181 روپے ادا کیے۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا تھا کہ ایک رپورٹ کے مطابق عمران خان اگر پرائیویٹ کمپنیوں سے ہیلی کاپٹرز حاصل کرتے تو MI-17 ہیلی کاپٹر کا فی گھنٹہ خرچہ 10 سے 12 لاکھ روپے جبکہ ایکوریل ہیلی کاپٹر کا فی گھنٹہ خرچہ 5 سے 6 لاکھ روپے ادا کرنا پڑتا۔ دریاسنا تحریک انصاف کے سربراہ اور متوقع وزیر اعظم عمران خان نے پشاور میں خیبر پختونخوا سے منتخب ہونے والے صوبائی اسمبلی کے ممبران سے خطاب کیا اور انہیں اپنی ترجیحات سے آگاہ کیا۔ مقامی ہوٹل میں منعقدہ اس تقریب سے مختصر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کسی ممبر کو ثوابدیدی فنڈ جاری نہیں کیا جائے گا، بلکہ قانون میں تبدیلی کر کے ثوابدیدی فنڈز کا مکمل طور پر خاتمہ کیا جائے گا۔ انہوں نے نو منتخب اراکین پر زور دیا کہ دل میں خوف خدا رکھ کر جہاد کی نیت سے شب و روز کام کریں اور حکومتی معاملات چلائیں۔ خیال رہے کہ خیبر پختونخوا میں حالیہ انتخابات کے دوران تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے، تاہم ابھی تک پارٹی کی طرف سے وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور۔
اور اب پاکستانی انتخابات میں کاسٹ کیے گئے اور رد کیے گئے ووٹوں کا ایک جائزہ۔ پاکستان میں 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات میں مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد 16,63,000 سے زیادہ تھی۔ غیر سرکاری تنظیم ففن یعنی فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کا کہنا ہے کہ 2013 کے عام انتخابات کے مقابلے میں 2018 کے عام انتخابات میں مسترد شدہ ووٹ 10% زیادہ ہیں۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
غیر سرکاری تنظیم فافن نے 25 جولائی کو ہونے والے انتخابات کے بارے میں جو رپورٹ جاری کی ہے اس کے مطابق ان میں سن 2013 کے عام انتخابات کے مقابلے میں مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے۔ کوئٹہ میں فافن کے ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن نصر اللہ بڑیج کا سن 2013 اور 2018 کے عام انتخابات میں مسترد شدہ ووٹوں کا موازنہ کرتے ہوئے کہنا تھا۔
2013 میں جو ووٹ ریجیکٹ ہوئے تھے وہ 15,02,717 ووٹ تھے اور اس دفعہ 16,63,999 ہیں۔ اس طرح یہ شو کرتا ہے کہ 1,61,282 ووٹ 2018 کے الیکشن میں زیادہ، جو 2013 کے ووٹ سے تقریباً 10.7% زیادہ۔
کسی بھی عمل میں جو خامیاں ہوتی ہیں اگر ان کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں کمی ہوتی ہے، لیکن سن 2013 کے عام انتخابات کے مقابلے میں سن 2018 میں مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد میں کمی کی بجائے اضافہ ہوا۔ فافن کے عہدیدار نے اس کی کئی وجوہات گنوائیں۔
لوگوں میں ووٹ کے متعلق شعور کی بات ہے یا علمی طریقہ کار اس نے استعمال کرنے کا اس کی کمی ہے۔ بہت سے لوگ ووٹ استعمال کرتے ہیں اپنے نشان پہ، جس پہ وہ چاہتا ہے نشان لگاتا ہے اور فوراً ہی اس کو فولڈ کر لیتا ہے۔ وہ جب فولڈ کر لیتا ہے تو اس مور کی سیاہی تازہ ہوتی ہے اور دوسرے نشان پہ بھی لگ جاتی ہے۔
بلوچستان سمیت دیگر صوبوں میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جہاں مسترد شدہ ووٹ ان ووٹوں کی تعداد سے زیادہ ہیں جن سے امیدوار کی جیت ہوئی ہے۔ نصر اللہ بڑیج کہتے ہیں کہ اس بنیاد پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
ریجیکٹڈ ووٹس جو ہیں یہ مارجن آف وکٹریز ہیں، تقریباً 169 حلقوں میں اس کی تعداد ہے۔ اس پہ بھی بہت زیادہ ہماری سیاسی پارٹیوں کو اور مختلف تنظیموں کو شبہات جنم دیتے ہیں۔
پاکستان کے دیگر صوبوں کے مقابلے میں بلوچستان میں ووٹ پڑنے کی شرح بھی کم رہی۔ اس کی بعض وجوہات نصر اللہ بڑیج نے یہ بتائیں۔
بلوچستان چونکہ اس کی دو تین وجہ ہے، ایک تو بے علمی سب سے بڑی بات ہے، دوسرا علاقے بہت بہت دور ہیں، تیسرا چونکہ امن و امان کے متعلق بھی لوگوں کے خدشات رہے ہیں۔
تاہم نصر اللہ بڑیج کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر پاکستان میں ووٹ ڈالنے کی شرح حالیہ انتخابات میں زیادہ رہی، جبکہ پہلے کے مقابلے میں الیکشن کمیشن نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان الیکشن کمیشن آج سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ایسے کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا جنہوں نے اپنے انتخابی اخراجات جمع کرائے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں ایک ایسی خاتون بھی مخصوص نشستوں پر کامیاب ہوئی ہیں جن کا کوئی بھی نمائندہ کبھی کسی ایوان میں نہیں پہنچا تھا۔ سماجی اور معاشی پسماندگی کا شکار اس برادری کی یہ خاتون ہیں کون؟ یہاں تک پہنچی کیسے؟ ان کے بارے میں ماتنی بدین سے ہمارے ساتھی نامہ نگار ریاض سہیل نے یہ رپورٹ بھیجی۔
سندھ کی شیدی کمیونٹی جشن منا رہی ہے اور ان کی خوشی کی وجہ تنزیلہ شیدی کی کامیابی ہے۔ تنزیلہ شیدی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ قیام پاکستان کے بعد وہ پہلی سیاہ فام خاتون ہیں جو اسمبلی میں قدم رکھیں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے تنزیلہ شیدی کو خواتین کی مخصوص نشست پر نامزد کیا ہے۔ ان کا تعلق ضلع بدین کے شہر ماتلی سے ہے۔
ہم سے پوچھا جائے تو ہم یہ کہیں گے بائی برتھ مسلمان ہیں، تو اسی طرح سے ہم لوگ بائی برتھ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں اور ورکر ہوتے ہیں۔ ہمیں جب بچہ بولنا چلنا شروع کرتا ہے تو یہ دلا تیر بجا پہ گانا ہمارا اسٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جس شیدی کمیونٹی کو شاید میرے خیال ہے پہچان ہی پیپلز پارٹی نے دی ہے، بلاول بھٹو صاحب نے دی ہے۔ ہمارے شیدی کاؤنٹ نہیں ہوا کرتے تھے، ہم کسی کو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں بھی شیدی رہتے ہیں۔ بلاول صاحب نے ہمیں، میں تو یہ کہوں گی بلاول صاحب نے امریکہ کی طرح ہمیں ڈھونڈا، جس طرح کولمبس نے امریکہ کو ڈھونڈا، اس طرح بلاول صاحب نے شیدی کمیونٹی کو سندھ میں ڈھونڈا ہے۔
برصغیر میں افریقہ سے سیاہ فام غلام لائے جاتے تھے۔ برطانوی پارلیمنٹ نے 1833 میں غلامی کے خاتمے کا قانون پاس کیا تھا۔ 10 سال بعد انڈیا میں بھی پابندی عائد ہوئی اور سیاہ فام غلاموں کو آزادی ملی۔ تنزیلہ شیدی اس کا تاریخی پہلو بتاتی ہیں۔
یورپ میں غلام رکھنے پہ پابندی آ گئی تھی. اس کے بعد تنزانیہ میں ایک منڈی قائم کی گئی اور وہاں سے جو بھی بلیکس تھے ان کو وہاں سے ان کو موو کیا جاتا تھا شپس کے تھرو مختلف جگہوں پہ. نہ صرف وہ لوگ جو یورپ سے آئے تھے جو آلریڈی مطلب سلیوز تھے, ان کے علاوہ وہ لوگ جو آزادی سے افریقہ میں چل رہے تھے ان کو بھی جانوروں کی طرح پکڑ دھکڑ کر ان کو بھی بیچا گیا منڈی میں. اس کے بعد سمندر کے کنارے جو جو علاقے تھے زیادہ تر چھوٹی چھوٹی منڈیاں وہاں لگنے لگیں, جہاں پہ ایسے آپ دیکھیں گے زیادہ تر ہماری کمیونٹی ان جگہوں پہ ہے جو قریب پڑتی ہیں سمندر کے.
شیدی کمیونٹی کے استاد صدیق مسافر شیدی نے اپنی کتاب غلامی اور آزادی کے عبرتناک نظارے میں شیدیوں کی کھوج لگانے کی کوشش کی تھی. انہیں ان کے والد گلاب نے بتایا تھا کہ وہ کہاں سے اور کیسے یہاں پہنچے. تنزیلہ کے مطابق ان کے والد عبد الباری ایڈوکیٹ نے بھی کوشش کی تھی کہ وہ پتہ لگا سکے کہ وہ کہاں سے آئے تھے.
بابا عبد الباری صاحب نے یہ کوشش کی تھی کہ وہ پہنچ سکیں کہ کہاں سے ہم لوگ آئے تھے. بیسیکلی اب ہمیں شیدی کہا جا رہا ہے لیکن ہم کیا ہیں, اس کو دیکھنے کے لیے بابا نے ریسرچ کی تھی جس میں انہوں نے مطلب یہ پتہ چلا کہ ہم لوگ تنزانیہ سے آئے ہیں. گلاب صاحب کی تحقیق کو, مسافر صاحب کی تحقیق کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ ہم تنزانیہ سے آئے ہیں. دین پھر انہوں نے وہ ملے کچھ تنزانیہ لوگوں سے اور پھر میری سسٹر کی شادی تنزانیہ میں کی گئی کیپونزا فیملی میں, وہ ٹرائب ہے تنزانیہ کا کیپونزا فیملی. جی میری دوسری سسٹر کی شادی گھانا میں ہوئی ہے, سرپونگ ان کا ٹرائب ہے, گھانن ہے, افریقن ہے.
تنزیلہ شیدی کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز ہیں. وہ ماتلی سے کونسلر رہیں جبکہ بعد میں انہیں میونسپل چیئرمین کے لیے نامزد کیا گیا. بقول تنزیلہ جب وہ کونسلر منتخب ہوئی تو یہ کہا گیا کہ یہ ووٹ اسی طرف جائے گا جہاں طاقت کا مرکز ہوگا کیونکہ یہ ایک شیدی کا ووٹ ہے. اور جب انہیں بلاول نے ماتلی میونسپل کے لیے چیئرپرسن نامزد کیا تو مقامی پارٹی قیادت نے بغاوت کر دی.
ایک مخصوص سوچ کا یہ کہنا تھا, یہ عورتیں جو کہ صرف برتن مانجنے کے لیے گھر کا جھاڑو دینے کے لیے ہیں یہ چیئرپرسن بنیں گی, یہ تو جھاڑو دینے والے ہیں, یہ تو ہمیشہ سے ہمارے غلام رہے ہیں, ہمیں لیڈ کریں گی اور ہم ان کے پیچھے بیٹھیں گے, اٹس امپاسبل. تو یہ بہت بہت مشکل تھا اس سوچ سے لڑنا, کیونکہ آپ فزیکل لڑنا بہت آسان ہوتا ہے, ویپن لے لیں گے آپ, لیکن سوچ سے لڑنا بہت مشکل ہے. اس سوچ سے لڑنا پڑا تھا مجھے میری کمیونٹی کو.
تنزیلہ اس وقت خود پر ذمہ داری کا بوجھ محسوس کر رہی ہیں. بقول ان کے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, شیدی کمیونٹی اور خواتین سب سوچتے ہیں کہ میں ان میں سے ہوں, اس وجہ سے ان کے ساتھ لوگوں کی کئی امیدیں وابستہ ہیں.
شیدی ورڈ جو مطلب ہمیں اس وقت کہا جاتا تھا جب ہمیں ہماری انسلٹ کرنی ہو, میں یہ چاہتی ہوں, میری یہ ڈریم ہے کہ جب شیدی کہہ کے پکارا جائے تو وہ ریسپیکٹ ہو, جیسے ہر بندے کے لیے اس کی کاسٹ, اس کا ٹرائب, اس کے لیے ایک رسپیکٹ ہوتا ہے, سمبل آف رسپیکٹ ہوتا ہے. تو ہر بندہ کل جو میری نیکسٹ جنریشن آئے تو ان چار بچوں میں بیٹھے ہوئے جب کسی بچے کو شیدی کہہ کے بلایا جائے تو وہ رسپیکٹ فیل کرے, وہ اس وقت اپنی انسلٹ نہ فیل کرے کہ تین بچوں کو تو اس کے نام سے بلایا گیا لیکن مجھے ہی خالی شیدی کہہ کے کیوں بلایا گیا.
تنزیلہ شیدی روزانہ اپنے پڑوس کے میدان میں بیٹھک لگاتی ہیں. انہیں اپنی ہی کمیونٹی کے لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ شہر کی مرکزی سڑک اور دوسرے محلوں کی گلیوں کے بارے میں منصوبہ بندی کرو, کسی کو یہ موقع نہ دینا کہ صرف شیدی میلے میں ترقی ہوئی. راسویل, بی بی سی, کراچی.
تنزیلہ شیدی کی باتیں جنہیں یکجا کیا ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے. کیا باتیں تھیں, جھاڑو دینے والے سمجھتے ہیں ہم کو, یہ کیا ہم لوگوں کو لیڈ کریں گے, اور کہا کہ فزیکل لڑنا آسان ہے, سوچ سے لڑنا بہت مشکل ہے. شیدی ہماری انسلٹ کے لیے کہا جاتا تھا لیکن میں چاہوں گی کہ کل جب ہماری آئندہ نسل آئے اور اس میں کسی کو شیدی کہہ کر بلایا جائے تو فخر محسوس کرے, باعث افتخار سمجھے. شیدہ تنزیلہ شیدی کی باتیں پاکستان کی پہلی شیدی رکن اسمبلی, اگر آپ چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ انہیں دیکھ بھی سکتے ہیں. ریاض سہیل نے اچھا کیا کہ ویڈیو بھی بنا ڈالا, ویڈیو تو وہاں پر اور بھی بہت سارے ہیں, کس کس کو میں آپ کو متعارف کراتا پڑھوں, جائیں نا ذرا زحمت کریں نا, دیکھیں تو صحیح وہاں پر سائنس سے لے کر تصاویر اور تصاویر سے لے کر دنیا تک کیا کیا رکھا ہے. سربین اختتام کو پہنچا. اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر عارف شمیم, اور باہمی معاونت فراہم کر رہی تھیں ناظر ظفر. اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق اور لندن سے جیم لوس. میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر, نادیہ سلیمان کی ہے ذمہ داری.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ تجارت کرنے والوں کو سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی ایران کے ساتھ لین دین کرے گا امریکہ اس کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا. امریکی صدر کے ایران پر پابندی لگانے کے فیصلے پر عالمی سطح پر تنقید جاری ہے. سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کی بیرون ملک ملازمت کے معاملے پر ڈیفنس سیکرٹری نے بتایا کہ سعودی عرب میں اسلامی ملکوں کی افواج کی سربراہی کے لیے جی ایچ کیو اور وزارت دفاع نے این او سی جاری کیا تھا. نائجیریا میں سیکورٹی اہلکاروں کی جانب سے گھنٹوں پارلیمان کا محاصرہ رکھنے پر ملک کی قومی سلامتی کی ایجنسی کے سربراہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. انڈونیشیا کے سیاحتی جزرے لومبوک میں امدادی کارکنوں نے اتوار کے روز زلزلے میں منہدم ہونے والی مسجد کے ملبے سے ایک شخص کو زندہ نکال لیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.